السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
جبری گمشدگیوں میں ملوث عناصر پر مقدمات چلائے جائیں، دہشت گرد تنظیموں کو بلا تاخیر قلعدم قرار دیا جائے، جوڈیشل کانفرنس کی سفارشات. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا سے: جنوب مشرقی افغانستان میں ایک مسجد میں طاقتور بم دھماکے میں کم از کم 12 عبادت گزار ہلاک، جبکہ 33 زخمی ہوئے. اس واقعے سے چند گھنٹے قبل 7 انجینئرز کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا.
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں تازہ تشدد میں 10 ہلاک، مارے گئے افراد میں 5 مشتبہ عسکریت پسند اور 5 عام شہری شامل ہیں. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور عالمی خبروں میں: بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں علیحدگی پسندوں نے ہڑتال کی اپیل کی تھی، جس کا مقصد سیکیورٹی افواج کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا. اور صدر ولادیمیر پوٹن کے چوتھی مدت کے لیے حلف اٹھانے سے 2 دن پہلے ہفتے کو روس کے درجنوں شہروں میں ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے تھے. اور امریکی انتظامیہ ہونڈرس سے تعلق رکھنے والے 57,000 ایسے باشندوں کے عارضی تحفظ کو ختم کر رہی ہے جو لگ بھگ 2 عشروں سے امریکہ میں مقیم تھے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. اسلام آباد میں سالانہ جوڈیشل کانفرنس ختم ہو گئی ہے. کانفرنس میں پاکستانی قوانین کا موجودہ حالات کے تناظر میں جائزہ لیا گیا اور مزید قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا گیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں 8ویں سالانہ جوڈیشل کانفرنس نے جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کو جرم تصور کرتے ہوئے سفارش کی ہے کہ ان واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف مجرم کے طور پر مقدمہ چلایا جائے. 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر ہفتے کو دیر گئے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق سفارشات میں اس بابت بھی توجہ دلائی گئی کہ انسداد دہشت گردی کے قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ دہشت گرد تنظیموں کو بغیر کسی تاخیر کے قلعدم قرار دیا جائے. مزید برآں ایسی تنظیموں کو اجلاسوں یا اپنے نظریات کے پرچار یا انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے اور ایسی تنظیموں سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی انسداد دہشت گردی کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. کانفرنس میں گوگے کئی دیگر امور بشمول چین پاکستان اقتصادی راہداری پر بھی تبادلہ خیال اور سفارشات سامنے آئیں، لیکن دہشت گرد تنظیموں کے نام بدل کر دوبارہ سرگرم ہونے اور ملک میں جبری گمشدگیوں کے معاملات ایسے ہیں جن پر پاکستان کو مقامی و بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا رہا ہے. حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ جبری گمشدگیوں کی چھان بین کے کمیشن کی کوششوں سے ایسے واقعات کے تدارک میں بھی مدد مل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود حال ہی میں کئی ایک بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان پر زور دے چکی ہیں کہ وہ جبری گمشدگیوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ٹھوس اقدام کرے، جبکہ رواں سال کے اوائل میں پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے شروع ہونے والی پشتون تحفظ تحریک ملک بھر میں جلسے کر کے جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات کے تدارک کے لیے آواز بلند کرتی نظر آئی ہے. ایسے میں ملک کی اعلی عدلیہ، سینئر قانون دانوں اور مبصرین کی طرف سے اس بابت سفارشات سامنے آنا بھی اہم تصور کیا جا رہا ہے. سینئر قانون دان اکرام چوہدری نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ مسائل بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں جن پر توجہ دینا بھی اتنا ہی اہم ہے.
میرا یہ خیال ہے کہ کسی حد تک یہ جوڈیشل کانفرنس کی ریکمنڈیشن یوزفل ہوں گی ہمارے تمام اداروں کے لیے، مگر آنے والے دن ہی بتا سکیں گے کہ ہم اس ان ریکمنڈیشنز کو، امپلیمنٹیشن کے فنامنا کو جو ہم نے طے کیا ہے، کس حد تک اس معاملے میں مددگار ہو سکتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا.
کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے اپنے خطاب میں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کا بھی کہنا تھا کہ ملک میں سفارشات پر عمل درآمد نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی تناظر میں انہوں نے جوڈیشل کانفرنس کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے سینئر جج جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جنوب مشرقی افغانستان میں ایک مسجد میں طاقتور بم دھماکے میں کم از کم 12 عبادت گزار ہلاک جبکہ 33 زخمی ہو گئے. اس واقعے سے چند گھنٹے قبل 7 انجینئرز کو اغوا کر لیا گیا تھا. ہوسٹ صوبے میں یہ واقعہ مسجد میں ہوا. صوبے کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے. صوبائی افغان پولیس سربراہ عبدالحنان نے وائس آف امریکہ کو اموات کی تعداد کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کو ووٹروں کے اندراج کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. ان کے خیال میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. گزشتہ ماہ کے آخر میں ووٹروں کے اندراج مرکز میں ایک طاقت پر بم دھماکے سے قریب 7 افراد مارے گئے تھے اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. 3 خودکش حملہ آوروں نے جمعے کے روز ضلع بولڈک میں کندھار پولیس کے سربراہ جناب عبدالرزاق کے گھر پر حملہ کیا. یہ بات صوبائی اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتائی. یہ حملہ جمعے کی رات گئے ہوئے. حکام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہدف تک پہنچے افغان سیکیورٹی افواج نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا. مقامی حکام نے کہا کہ حملے میں افغان پولیس کے 2 ارکان بھی ہلاک ہوئے. حملے کے وقت جنرل رازق کندھار شہر میں موجود تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اہل خانہ موجود ہیں, محفوظ ہیں. رازق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ممکنہ حملے سے متعلق حکام کے پاس پیش کی خفیہ معلومات تھیں جس کے باعث انہوں نے تمام ضروری سلامتی سے متعلق اقدامات کر لیے تھے. کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اور افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں نامعلوم مسلح افراد نے 7 انجینئروں کو اغوا کر لیا ہے, جن میں سے بیشتر بھارتی باشندے ہیں. اغوا ہونے والے انجینئر خواجہ البن صحرا میں بجلی کے ایک ذیلی اسٹیشن پر کام کر رہے تھے اور اتوار کے روز کام پر جاتے ہوئے مسلح افراد نے گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے انہیں اغوا کیا. صوبائی پولیس کے ترجمان زبی اللہ شجاع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2 افغان انجینئرز بھی اغوا ہونے والوں میں شامل ہیں, تاہم بعض دوسرے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ لاپتہ افراد میں 6 بھارتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ افراد ایک بھارتی کمپنی کے ملازم تھے جو پول خمری کے قریب واقع بجلی کے ایک ذیلی اسٹیشن چلاتے تھے. فوری طور پر اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. اس صوبے میں طالبان باغی کئی اضلاع میں نبردازما ہیں. اسی دوران قریبی بدخشاں صوبے کے عہدیداروں نے تصدیق کر دی ہے کہ افغان سیکیورٹی افواج نے فضائی مدد سے طالبان کے کنٹرول سے علاقہ واپس بھی لیا ہے. یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام اردو سروس کے پروگرام جہاں رنگ میں تجزیہ کاروں نے بات کرتے ہوئے افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مل کر کام کرنے کی کوششوں کے عزم کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ڈو مور کے مطالبے کو دباؤ کا حربہ سمجھنے کی بجائے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم سمجھنا چاہیے. پاکستان افغانستان اور امریکی تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ سنیے. شاہ صاحب, مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈو مور کے مطالبے کو دباؤ کے طور پر نہیں لینا چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی, اس سے اتفاق کرنا چاہیے, کیونکہ جب امریکہ پاکستان کو زیادہ کارروائی کی درخواست کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اسپیسیفک انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس دیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں علاقے میں ہمارے ڈرونز کے کیمروں کی وجہ سے یا پھر ہمارے جو اور دیگر انٹیلیجنس کے ایسٹس ہیں ان سے ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں اور ان اطلاعات کے مطابق ہم آپ کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ کارروائی کریں. یہ ڈو مور اور ایک اندھے طریقے سے ڈو مور کرنے کی بات نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک انٹیلیجنس بیسڈ ریکویسٹ ہوتی ہے جو کہ پاکستان کو یہ لوگ کبھی کبھی بھیجتے ہیں اور اس کے مطابق پاکستان میں اکثر کارروائی کی بھی ہے اور جن لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. جیسے کہ قریبی دنوں میں امریکہ کی طرف سے اطلاعات آئیں پاکستان کو کہ ایک کینیڈین اور امریکی شہری جو ہیں جو اغوا ہوئے تھے وہ پاکستان کی سرحد میں ہوئے, پاکستان نے ان کے مطابق کارروائی کی. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹس آتی ہیں امریکہ کی طرف سے وہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوتی ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتی, اتنی پریسائز نہیں ہوتی, اتنی کلیئر نہیں ہوتی. وہ جب رپورٹ پاکستان کی حکام کی طرف پہنچتی ہے وہ یہاں سے اپنے فیڈ بیک ان کو دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کارروائی کی اور یہ ایسا نہیں تھا جیسے کہ آپ نے کہا. اس جگہ پہ کبھی کبھی امریکہ یہ تاثر دیتا ہے کہ پاکستان چند گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ان کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. اب اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, کس حد تک امریکہ کی انٹیلیجنس بیسڈ اطلاعات صحیح ہیں, کس طریقے کس حد تک پاکستان کی جو انکوائری ہوتی ہے وہ صحیح ہے, اس میں کس حد تک پاکستان کارروائی کرنے سے گریز کرتا ہے تاکہ مقامی حالات خراب نہ ہوں, مقامی قبائل نہ اٹھ کھڑے ہوں, سیاسی بیلنس برقرار رکھا جائے, ان جگہ پہ آ کر ان
اختلاف رائے ہو سکتا
ہے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے پھر خلا پیدا ہوتا ہے اور اس میں اعتماد کی فضا کو
نقصان پہنچتا ہے. ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں کہ کیا امریکہ واقعتاً یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مؤثر حکمت عملی سے اس علاقے میں قیام امن کے سلسلے میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے؟
ये तो जी एक ऑन गोइंग चीज चल रही होती है. पाकिस्तान जाहिर है उसका एक अहम किरदार है इलाके में अफगानिस्तान के हवाले से. अब ये कि वो ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है ये तो अलग रही. अहम इस वक्त मसला ये है कि अमेरिका की अपनी पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के बारे में उसमें काफी भाम है, चीजें चल नहीं रही सही. अशरफ गनी साहब की हुकूमत ने भी समझ नहीं आ रही कि अब अगले इलेक्शन वगैरह की तरफ जैसे बढ़ती है बात तो वहां क्या नई सियासी हिकमत अमली होगी. तालिबान से बात करने की भी कोशिश हो रही है, रابطे भी हो रहे हैं, तालिबान के दूसरे मुल्कों के साथ भी रابطे हो रहे हैं. तो ये काफी पेचीदा मामला है और पाकिस्तान का डू मोर या ज्यादा करे या ना करे वो एक इंक्रीजिंगली साइड इशू होता चला जा रहा है. अगरचे आम है अपनी जगह लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि कोई पिछले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में उसमें कोई नई बात हुई है. तवज्जो अभी अच्छी बात है हटी हुई है डू मोर के मसले से अमरीका की के और मसले शाम के और यमन के पड़े हुए हैं. लेकिन जब दोबारा ये फ्रंट बर्नर पे आ जाएगी बात तो फिर वहीं से शुरू होगी जहां पहले खत्म हुई थी. अमरीका की तरफ से जरा दबाव के पाकिस्तान जरा ज्यादा करे और पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब आप अपनी पॉलिसी को जरा साफ करें ताकि समझ आए कि किस तरफ चलना.
अनिस साहब, हाल ही में पाक अफगान आला सतह के राब्तों के तनाजुर में क्या ये तवक्को अब की जा सकती है कि बिलाखिर दोनों मुल्क एतमाद को बहाल करते हुए क्याम अमन के लिए मिलकर कोशिशें कर सकते हैं?
जी बहुत शुक्रिया. क्यों नहीं कर सकते? देखे जो शायद खकान अब्बासी साहब आए थे उससे पहले जो है बाजवा साहब और उससे पहले जो वजारत खारिजा के जो कुछ लोग आए थे यहाँ पे जुनोजी साहिबा, तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये चीज जारी नहीं रखेंगे तो उस वक्त हम बहाली की तरफ नहीं जा सकते. तो जितना आना जाना होगा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऑफिशल्स का उतना ही जो हमारी जो मुश्किलात है जो प्रॉब्लम्स है वो टेबल्स पे आएंगे और उस पर बातचीत होंगी. तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी होगा. कोई अफगानिस्तान की हुकूमत मफलूज नहीं हो रही, हम अच्छी तरीके से जो है ये हैंडल कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है मिलकर अपनी सारी मुश्किलात जो है वो टेबल्स पे रख के उस पर बात करके हम एक अच्छी मंजिल की तरफ जा सकते हैं. एक चीज का मैं और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए 11 मई को जो है जकार्ता में उलमा का कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि अमन की बात होगी, अफगानिस्तान के हवाले से बात होगी. पाकिस्तान जकार्ता के उलमा और जो है अफगानिस्तान के उलमा इसी बात भी होगी कि हम अपनी रीजन में टेररिज्म को कैसे हैंडल करें, इसको कैसे खत्म करें, जो सोच मौजूद है जो फिक्र मौजूद है उसको हम अपनी सरजमीन से कैसे खत्म कर सकते हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये सारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही के लोग हैं कि टेररिज्म से सफर हो रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमत और लोग मिलकर जो है इस चीज को कर देना चाहिए.
और इसके बाद पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल इतवार को एक मुसल्ला शख्स की फायरिंग से जख्मी हो गए, तहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है. एहसन इकबाल पंजाब के जिला नारोवाल में कंजरोड में कॉर्नर मीटिंग के बाद अपनी गाड़ी में सवार होने लगे तो वहां मौजूद एक शख्स ने पिस्तौल से उन पर फायरिंग की. बताया जाता है कि गोली वफाकी वजीर के बाजू पर लगी और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर करार दी. पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद ने मकामी ज़राए ब्लॉक को बताया कि हमला आवर को गिरफ्तार करके उससे पिस्तौल बरामद कर लिया गया. उनके बकौल हमला आवर 20 से 22 साल का नौजवान है और पुलिस की तहवील में है. एहसन इकबाल अमूमन इख्तिताम हफ्ता अपने इंतखाबी हल्के नारोवाल में गुजारा करते हैं और हालिया हफ्तों में उन्होंने यहां भरपूर अवामी राबता मुहिम भी शुरू कर रखी है. भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में अलहदगी पसंदों ने हड़ताल की अपील की जिसका मकसद सिक्योरिटी अफवाज के साथ झड़पों में हलाक होने वाले शहरियों के खिलाफ एहतजाज करना था. श्रीनगर के लाल चौक इलाके के साथ साथ कलीदी मार्केटें बंद रहीं. कश्मीर वादी में स्कूल कॉलेज और कारोबारी इदारे भी बंद थे. श्रीनगर की सड़कों पर पुलिस अहलकार तैनात रहे. एक रोज कबल सिक्योरिटी अफवाज ने श्रीनगर के चिटाबल इलाके में 3 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया था. अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी अफवाज के दरमियान फायरिंग से एक शहरी भी हलाक हो गया. भारत के जेर कंट्रोल कश्मीर में ताज़ा तशद्दुद में 10 अफराद हलाक हो गए हैं. 5 मुश्तबा अस्करियत पसंद और 5 आम शहरी इनमें शामिल हैं. श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में मजीद तफसील सुनिए.
नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में इतवार को लगातार दूसरे दिन भी तशद्दुद जारी रहा जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए. मारे गए अफराद में 5 मुश्तबा अस्करियत पसंद और इतनी ही तादाद में आम शहरी शामिल हैं. عہدیداروں نے بتایا کہ جنوبی ضلع شوپیان کے گاؤں بڑی گام میں کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر صدام پارڈر اور اس کے چار ساتھی مارے گئے۔ عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ صدام پارڈر کے ساتھ جو چار مشتبہ عسکریت پسند ہلاک کیے گئے ان میں کشمیر یونیورسٹی کا ایک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع بٹ بھی شامل ہے۔ پروفیسر بٹ گزشتہ جمعے کو اچانک لاپتہ ہو گئے تھے اور یونیورسٹی حکام، پولیس اور ان کے خاندان کی طرف سے انہیں ڈھونڈ نکالنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس ایس پی پانی نے بتایا کہ پروفیسر بٹ اور فوجی آپریشن کے دوران شوپیان کے نجی گھر میں محصور ہونے والے دوسرے عسکریت پسندوں کو ہتھیار ڈال کر خود کو حفاظتی دستوں کے حوالے کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ پروفیسر بٹ کے والد نے پولیس کو مبینہ طور پر بتایا کہ انہیں بیٹے نے الوداع کہنے کے لیے اتوار کو الصبح آخری بار فون کیا تھا اور کہا تھا، میں معافی مانگتا ہوں اگر میں نے آپ کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی اور مقامی پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ کا ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ انہوں نے صدام پارڈر کی ہلاکت کو ان کے بقول علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن آل آؤٹ کی تازہ بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ محصور عسکریت پسندوں اور حفاظت دستوں کے درمیان مقابلہ جاری تھا کہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے گھروں سے باہر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے اور پھر ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فوج نے مظاہرین پر گولی چلا دی جس کے نتیجے میں ایک 21 سالہ نوجوان شدید طور پر زخمی ہوا اور بعد میں سری نگر کے ایک اسپتال میں چل بسا۔ صدام پارڈر، ان کے ساتھیوں اور مقامی نوجوان کے مارے جانے کی خبر پھیلتے ہی شوپیان اور ہمسایہ اضلاع پلوامہ اور کلگام میں لوگوں نے جگہ جگہ سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے۔ کئی مقامات پر مظاہرین نے حفاظتی دستوں پر سنگ باری کی۔ فوج اور دوسرے سرکاری دستوں نے مظاہرین پر گولی چلا دی اور چھرے والی بندوقیں استعمال کی۔ مزید چار افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ یہ واقعات سری نگر میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ کے تین مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور اس دوران مظاہرین پر پولیس کی طرف سے گاڑی چلائے جانے کے نتیجے میں ایک 17 سالہ نوجوان کے مارے جانے کے ایک دن بعد پیش آئے ہیں۔ ہفتے کو پیش آئی ان ہلاکتوں کے خلاف شوری زدہ وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ گرمائی صدر مقام سرینگر کے کئی علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے کرفیو نافذ کر رہے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سرینگر۔
روس میں ولادیمیر پوٹن کی چوتھی صدارتی مدت کی حلف برداری کے موقع پر ماسکو اور روس کے 90 شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، جبکہ حزب اختلاف کے معروف اور مقبول لیڈر الیکسی نوالنی کو ان کے سینکڑوں حمایتیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا۔ وائس آف امریکہ، ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لبرٹی کے پیش کیے جانے والے روسی زبان کے ٹیلی ویژن شو کرن ٹائم کے نمائندے الیکسی الیگزینڈروف کو بھی ماسکو میں ایک مظاہرے کے دوران تھوڑی دیر کے لیے حراست میں رکھا گیا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور صحافیوں کو دھکے دیے۔ الیگزینڈروف نے کہا کہ انہیں یاد نہیں کہ نوالنی کے گزشتہ احتجاجی مظاہروں کے دوران پولیس کی طرف سے اس نوعیت کی جارحانہ کارروائی کی گئی ہو۔ آزاد نگران گروپ او وی ڈی انفو کے اندازے کے مطابق ملک بھر میں پولیس نے 1300 افراد کو حراست میں لیا۔ حزب اختلاف کے لیڈر نوالنی کو مالی امور میں بےضابطگیوں کے الزام پر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نوالنی ان الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ ماسکو سے وائس آف امریکہ کے نمائندے چارلز مینس کی رپورٹ مبشر علی زیادی کی زبانی سنیے۔
روس کے 90 شہروں میں ہفتے کو زار مردہ باد کے نعرے گونج اٹھے۔ اپوزیشن لیڈر الیگزی نوالنی نے ماسکو کے پشکن اسکوائر میں مظاہرے میں شرکت کی اور کارکنوں سے پوچھا، وہ کہتے تھے کہ یہ شہر پوتن کا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شہر سوبیانین کا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں۔ ماسکو کس کا شہر ہے؟ ہمارا۔ نوالنی کی جماعت نے یہ مظاہرے صدر پوتن کے چوتھی مدت کے لیے حلف اٹھانے سے دو دن پہلے کیے اور پھر اس کا خمیازہ بھگتا۔ پولیس نے احتجاج میں شرکت کرنے والے سینکڑوں افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں بیشتر نوجوان تھے۔ مانیٹرنگ گروپ او وی ڈی انفو کے مطابق 1300 افراد کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے نصف گرفتاریاں ماسکو میں ہوئیں۔ الیگزی نوالنی کو بھی حراست میں لے کر لوگوں کو احتجاج پر اکسانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں شامل ایک نوجوان ڈمیٹری نکیٹینکو نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ پوتن اس ملک کی قیادت کے قابل نہیں، وہ 18 سال سے حکومت میں ہیں اور کچھ اچھا نہیں کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں چلے جانا چاہیے اور ملک کو سیاستدانوں کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں۔ ان کا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تھا ایک نوجوان کا تبصرہ۔ اپوزیشن کے احتجاج کے مقابلے پر نیشنل لبریشن موومنٹ کے کارکنوں نے پوتن کے حق میں ریلی نکالی۔ اس کے ترجمان میکسیم سلیوین نے کہا کہ عوام کی حقیقی آواز پوتن کے حامی ہیں، اپوزیشن نہیں۔ اقتدار میں تبدیلی قانونی طور پر صرف الیکشن کے ذریعے ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پوتن حکومت مارچ میں ہونے والے الیکشن میں دھاندلی کر کے دوبارہ کامیاب ہوئی ہے۔ اس نے الیگزی نیولنی کو الیکشن لڑنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ماسکو میں وائس آف امریکہ کے لیے کام کرنے والے روسی صحافی الیکسی الیکسینڈروف پشکن اسکوائر میں مظاہرے کے موقع پر موجود تھے۔ انہیں بھی کچھ دیر کے لیے حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے صحافیوں کو دھکے دیا اور لاتیں ماریں۔ ماضی میں نیولنی کے مظاہروں کے دوران میں پولیس نے ایسی سخت کارروائی کبھی نہیں کی تھی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی انتظامیہ ہنڈراس سے تعلق رکھنے والے 57,000 ایسے باشندوں کے عارضی تحفظ کو ختم کر رہی ہے جو لگ بھگ 2 عشروں سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی ایزابل چوچولی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ اگرچہ ہنڈراس کے ان باشندوں کے قیام کا عارضی اجازت نامہ ختم کیا جا رہا ہے، تاہم اس اقدام کے مؤثر ہونے کی تاریخ میں 18 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے اور اب یہ مدت 5 جنوری 2020 کو ختم ہوگی۔ ہنڈراس کی حکومت نے امریکہ کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں واپس آنے والوں کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے۔ ہنڈراس کی خاتون اول اینا گارسیا کارلس کہتی ہیں، آج یہ فیصلہ ان کے لیے انتہائی صدمے کا باعث ہے اور ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، مگر ہم انہیں امید کا پیغام دیتے ہیں کہ یہاں سب ختم نہیں ہوا، ابھی بہت سے اقدام کیے جا سکتے ہیں۔ ہنڈراس کے باشندوں کے لیے ٹیمپریری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس یا ٹی پی ایس کا آغاز 1999 میں ہوا تھا، جب 1998 میں مچ نامی طوفان نے اس وسط امریکی ملک میں تباہی مچا دی تھی۔ تارکین وطن کے حقوق کی تنظیموں اور مزدور یونینوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہنڈراس کے تارکین وطن کی مدد کریں گے۔ یونین لیڈر آدا بریسینو کا کہنا ہے، ہنڈراس کے 57,000 باشندے جنہیں ٹرمپ امریکہ سے نکال دینا چاہتے ہیں، ممکنہ طور پر ایک ایسے ملک واپس جا رہے ہیں جہاں خواتین کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے، ہم جنس پرستوں کے لیے اور دیگر اقلیتوں کے لیے آج اس سے کہیں زیادہ خطرہ ہے جتنا کہ اس وقت تھا جب پہلے انہوں نے وطن چھوڑا اور عارضی تحفظ حاصل کیا۔ ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ملکی ایجنڈے میں امریکہ کے لیے قانونی طور پر ترک وطن کرنے والوں کی تعداد کم کرنا اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کاروائی سر فہرست ہے۔ ایوان میں اقلیت کی لیڈر نینسی پلوسی نے اس فیصلے کے جواب میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹی پی ایس کو واپس لینے اور ہزاروں خاندانوں کو واپس بھیجنے سے ہنڈراس میں مصائب میں صرف اضافہ ہوگا، جہاں سیاسی عدم استحکام، خوراک کی کمی اور جرائم پیشہ گروہوں کا تشدد مقامی آبادی پر تباہ کن اثرات مرتب کر رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے فون پر گفتگو میں ایران کے جوہری معاہدے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین ہونے والے جوہری معاہدے سے نکلتا ہے تو واشنگٹن کو اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کا دستبردار ہونا تاریخی غلطی ہوگی۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایزابل کوکولی کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
اگر بخواهد از برجام خارج شود به زودی خواهد دید که پشیمانی۔
صدر حسن روحانی نے اتوار کو خراسان کے شہر سبزاوار میں ٹی وی خطاب کے دوران صدر ٹرمپ کو متنبہ کیا کہ وہ تاریخی غلطی سے باز رہیں۔ انہوں نے ایرانی عوام کو یقین دلایا کہ آئندہ ہفتے امریکی صدر جو بھی فیصلہ کریں اس سے ایرانیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حسن روحانی نے کہا،
صراحت میگه به همه دنیا بے اروپا، بے امریکہ، بے غرب، بے شرق۔
ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، امریکہ، یورپ، مشرق اور مغرب کو، کہ ہم اپنے ملک کے دفاع اور ہتھیاروں پر کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک کو جس قدر ضرورت ہوگی ہم اتنے ہتھیار اور میزائل بنائیں گے اور جمع کریں گے۔
ہر مقدار موشک مورد نیاز کشور ما باشه می سازیم، انبار می کنیم۔
یہ تھے صدر روحانی کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ 12 مئی کو فیصلہ کریں گے کہ ایران جوہری معاہدے کا حصہ رہیں یا اسے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے معاہدے میں رہنے کے لیے اس میں ترامیم کی شرط عائد کی ہے، جن میں ایک شق ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کرنے کی ہے، لیکن ایران کا موقف ہے کہ میزائل پروگرام اس کے دفاع کے لیے ہے۔ معاہدے پر دستخط کرنے والے تینوں یورپی ممالک، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ٹرمپ کو دستبردار ہونے سے روکنے کے لیے قائل کرنے کی کئی کوششیں کر چکے ہیں۔ روس اور چین بھی اس معاہدے کا حصہ ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلیڈلفیا کی ایک لائبریری تاریخی وطن کے لیے انگریزی زبان سیکھنے کے لیے خصوصی کورس کا اہتمام کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جون سو نے اس کلاس کا دورہ کیا اور ان طلبہ پر رپورٹ بنائی جو کانا پکاتے ہوئے انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں۔ وی او اے کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ اس پروگرام میں شراکت کرنے والوں کا کہنا ہے،
I'm from Iran.
Taiwan.
I'm from Indonesia.
From Iran.
From Brazil.
دنیا بھر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں تارکین وطن اور پناہ گزین یہاں فلیڈلفیا کی فری لائبریری کے باورچی خانے میں جمع ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے انسٹرکٹر کا کہنا ہے، آج ہماری آخری کلاس ہے، ہم پیزا بنانے جا رہے ہیں۔ فری لائبریری آف فلیڈلفیا کے پروگرام ڈائریکٹر لیز کا کہنا ہے،
In this program, we are using food as a vehicle for learning. Each week,
اس پروگرام میں ہم کھانے پینے کی اشیاء زبان سیکھنے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہر ہفتے طلبہ انگریزی زبان کو کھانے پکانے کی ترکیبوں کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ کھانے پکانے میں اجزاء استعمال ہوتے ہیں، وہ اپنی انگریزی زبان میں یاد کراتے جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ان اجزاء کو کہاں سے خریدا جاتا ہے۔ ہر شرکت کرنے والا دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھتا ہے، جبکہ ان کی مادری زبان ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیزا کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اشیاء خوردنوش سے متعلق الفاظ کا خیال 3 سال پہلے آیا تھا، جب ایک غیر سرکاری تنظیم نیشنلٹی سروس سینٹر نے پناہ گزینوں کے گروپ کو لائبریری آف کلینری لٹریسی سینٹر کا دورہ کرایا تھا۔ اس پروگرام کے ڈائریکٹر لیس کا کہنا ہے،
Women from all over the world, many of whom didn't speak English very well or at all, and
دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی کئی خواتین جو انگریزی نہیں بول سکتی یا تھوڑی بہت بول سکتی ہے، یہاں وہ انگریزی بولنا سیکھ جاتی ہے۔ ہر کلاس کے اختتام پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خاندان والوں کی تصاویریں شیئر کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا لمحہ ہوتا ہے۔ 6 ہفتوں کے اس کورس کو 2 انسٹرکٹر پڑھاتے ہیں، ایک انسٹرکٹر جس کی مادری زبان انگریزی نہیں اور دوسرا انسٹرکٹر جس کی مادری زبان انگریزی ہے۔ انسٹرکٹر جیمس کا کہنا ہے،
We choose our recipes for this class to give our students an idea of what American cuisine and cooking
کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کانوں کے لیے ایسی ترکیبوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے طلبہ کو سکھائے کہ امریکی کھانا کیسے بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک پین کیک کی ترکیب کو پڑھانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کلاس ہمارے طلبہ کو ثقافتی روایات سکھاتی ہے کہ وہ اپنے نئے گھر میں آرام محسوس کرے۔ طلبہ کھانا پکانے کے طریقے سیکھتے ہیں، وہ کھانا پکاتے ہیں اور کلاس کے اختتام پر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ ایران سے تعلق رکھنے والی پرستوں کا کہنا ہے،
I like this class very much because it was fun for me and was
مجھے یہ کلاس بہت پسند ہے کیونکہ یہ میرے لیے ایک تفریح ہے اور دوسرے کلاسوں کی نسبت زیادہ مفید ہے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بلٹن میں بتایا، اب سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہم لاہور سے اپنے نمائندے ضیاء الرحمان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ضیاء صاحب.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟
جی بہت شکریہ ضیاء صاحب، تفصیلات بتائیے گا اس حملے کی.
دیکھیے، پاکستانی وقت کے مطابق شام کو تقریباً 6 سے 6:15 بجے کے درمیان یہ ضلع ناروال کا علاقہ ہے کنجرور، جہاں پر احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. ایک عابد نامی شخص ہے جس کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال کے درمیان ہے. اس نے 2 گولیاں چلائی ہیں. جو دونوں گولیاں ہیں وہ احسن اقبال کے بازو پر لگی ہیں، جس سے وہ شدید زخمی اور انہیں فوری طور پر ناروال کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر شفٹ کیا گیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے جب جو ایم ایس ڈی ایچ کیو ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ احسن اقبال کی حالت خطرے سے باہر ہے. جو احسن اقبال ہیں یہ چونکہ عام طور پہ ہفتہ اور اتوار اپنے ضلع میں گزارتے ہیں، چونکہ 2018 کے انتخابات ہیں، لہٰذا وہ ایک کوارٹر میٹنگ، جس کو حرف عام ایک چھوٹا جلسہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے استخطاب کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے تو اچانک سے ایک نوجوان سامنے آیا ہے اور انہوں نے فائرنگ کی ہے. جو 2 گولیاں ہیں ان کے بازو پر لگی ہیں. ابھی جو ہے چونکہ وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ناروال میں ہی زیر علاج ہیں، لیکن جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کا فوری نوٹس لیا ہے اور جو آئی جی پنجاب ہیں ان سے اس واقعے کی رپورٹ لی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے فوری طور پر احکامات جاری کرتے ہوئے اپنا جو ہیلی کاپٹر ہے پنجاب گورنمنٹ کا وہ بھی ناروال بھجوایا ہے تاکہ احسن اقبال کو فوری طور پر جو ہے لاہور شفٹ کیا جائے.
اچھا جو جی ضیاء صاحب، یہاں پر ایک بات تھی، کیا یہ پتا چلا ہے کہ اس نوجوان نے گولی کیوں چلائی؟ کیا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، یا کوئی رنجش تھی، یا کوئی سیاسی صورتحال ہے اس کے پیچھے؟ کوئی اس بات کا پتا چلا ابھی کہ نہیں فوری، کہ یہ ذرا جلدی ہے، قبل از وقت ہے کیا نہ کچھ؟
دیکھیے، ڈی پی او ناروال عمران کشور سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ اس موضوع پر کچھ بات نہیں کر رہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ کا واقعہ احسن اقبال ہے کے اوپر ہے جو کہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، لہٰذا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم انہوں نے اس بات کی ضرور تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا ہے، اور چونکہ یہ وفاقی وزیر داخلہ پر فائرنگ ہوئی ہے لہٰذا جو وفاقی اور جو صوبائی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں، جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور اس شخص کو فوری طور پر نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے. اس وقت جو شخص ہے پولیس کی حراست میں نہیں ہے، لہٰذا جو ڈی پی او ناروال ہیں وہ ابھی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ تحقیقات جاری ہیں، فرنزک کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ چکی ہے، اور جب تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آ جاتی تو کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ آیا اس شخص کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی مذہبی جماعت سے ہے، یا کسی اور گروہ سے ہے، یا کوئی پرانی دشمنی ہے. لہٰذا اس بارے میں پولیس ابھی اپنا کوئی موقف نہیں دے رہی. تاہم جو اہل علاقہ ہیں یا جو وزیر داخلہ کے جو اہل خانہ ہیں، جب ہماری ان سے بات ہوئی جو ان کے کزن ہیں، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم بظاہر ان کے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی وہ فائرنگ کرنے والے شخص کو جانتے ہیں.
بہت شکریہ ضیاء صاحب، ہمارے ساتھ تھے. ضیاء الرحمان لاہور سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. وزیر داخلہ احسن اقبال پر ابھی تھوڑی دیر پہلے فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا جس کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے. جیسے جیسے مزید تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آئیے اب مزید خبروں کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں سالانہ جوڈیشل کانفرنس بھی ختم ہو گئی. کانفرنس میں پاکستانی قوانین کا موجودہ حالات کے تناظر میں جائزہ لیا گیا اور مزید قانون سازی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. بلوچستان میں کوئلے کی 2 کانوں میں ہونے والے افسوسناک حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 23 تک پہنچ گئی ہے. حکام کے بقول ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. لاشوں کو آبائی علاقوں میں روانہ بھی کر دیا گیا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ تفصیل بتاتے ہیں.
بلوچستان میں کوئلے کی 2 مختلف کانوں میں ہونے والے حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اتوار کو 23 ہو گئی، جبکہ حکام کے بقول امدادی کاروائیاں مکمل ہو گئی ہیں. مزدوروں کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں کو بھیجوا دیا گیا ہے. کول مائنز انسپیکٹر افتخار احمد نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ روز یعنی ہفتے کو دن کے 12 بجے مارواڑ اور شام 4 بجے سورنج کے علاقے میں دوسرے کوئلے کان میں میتین گیس بھرنے سے زوردار دھماکے ہوئے، جس سے دونوں کان بیٹھ گئے اور ان میں 32 کان کن پنس گئے تھے، جن کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں جو رات کافی دیر تک جاری رہیں.
نو بجے جو ہے 10 بجے سے کام نہیں تھی نروار والے سے, اور باقی جو ہے جو چورنگ میں ہوا تھا 4 بجے واقعہ اس کی رات 3 بجے نکال دی تھی 7 منٹ سے, یہ ہوگی 23:23 سب نکل چکے اپنے وہ لاشیں روانہ ہو گیا گاؤں سے, اپیل کرتی ہے تبھی تک سمادھان کرے گا جب کمیٹی بنے گا انکوائری ہوگا وہ کھولے گا.
افتخار احمد نے کہا کہ ان دونوں حادثات میں زخمی ہونے والوں کو سول اسپتال کوئٹہ میں داخل کر دیا گیا ہے. ان دو حادثات کے خلاف اتوار کو کوئٹہ میں پاکستان سینٹرل مائن لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزدور رہنماؤں سلطان اچکزئی اور عبد الرحیم مردادخیل کا اس حوالے سے کہنا تھا,
یہ جو کل دو واقعات ہوئے ہیں یہ دونوں کے پیچھے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے گیس تھا جس نے پورے مائنز کے لوگوں کو مار دیا. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ریسکیو کے ٹیموں میں مائنز کے ورکر بھرتی کیے جائیں جو نیچے جا رہے ہیں اور لوگوں کو نکال رہے ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ مزدور کو شفٹی دیا جائے, مزدور کی حفاظت کیا جائے. یہ مزدور آپ کے لیے بہت کارآمد کام ہوتا ہے, اور یہ مزدور مائن مزدوروں جو ہے نا ان کا جائز حق جو ہے نا انصاف فراہم کیا جائے.
ان حادثات میں ہونے والے مزدوروں کو کان مالک 2 لاکھ اور ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے 5 لاکھ کا معاوضہ دیا جاتا ہے. بلوچستان کے 5 اضلاع کوئٹہ, لورالائی, سبی, بولان, ارنائی اور دیگر علاقوں میں کوئلے کے کروڑوں ٹن ذخائر موجود ہیں جن کو بروئےکار لانے کے لیے تقریباً 3500 سے زائد کانیں بنائی گئی ہیں, جہاں مزدور رہنماؤں کے بقول 1 لاکھ سے زائد مزدور سالانہ 90 لاکھ ٹن سے زیادہ کوئلہ نکالتے ہیں. ان کانوں میں اکثر و بیشتر حادثات پیش آتے رہتے ہیں. گزشتہ ماہ ضلع کلات کے علاقے میں ایک کان میں دھماکے سے 6 کان کن, جبکہ گزشتہ سال ستمبر میں ایک ہفتے کے دوران پیش آنے والے 3 مختلف حادثات میں 8 کان کن ہلاک ہو گئے تھے. 2011 میں ایک کان کے اندر ہونے والے گیس دھماکے میں 50 مزدور ہلاک ہو گئے تھے. اسی طرح ہر ماہ کان سے کوئلہ نکالنے والی ٹرالی کے گرنے اور مٹی کے تودے گرنے کے درجنوں واقعات میں بھی اکثر و بیشتر کان کن ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
کوئلے کے ان دو کانوں کے اس ہولناک حادثے کے بارے میں اب آپ ایک خصوصی رپورٹ سنیے. اس حادثے کی وجوہات اور صوبائی حکومت کی امدادی کارروائیوں کے بارے میں واشنگٹن سے شہناز عزیز نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
عبد الرحیم مردادخیل سابق سینیٹر اور بلوچستان لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں موجود کانوں میں اکثریت نجی ملکیت میں ہیں اور حفاظتی انتظامات کی آخری دیکھ بھال حکومت کی ذمہ داری ہے, لہذا اسے لیز الاٹ کرنے سے پہلے اس بارے میں پوری تشفی کرنی چاہیے. اس سوال کے جواب میں کہ ان مزدوروں کے کانٹریکٹ میں حادثے کی صورت میں معاوضہ شامل ہے یا نہیں, مردادخیل کہتے ہیں,
ورک مین کمپنسیشن کمشنر کے ذریعے سے ان کو معاوضہ دلاتے ہیں 2 لاکھ روپے, اور ورکرز ویلفیئر بورڈ سے ہم 5 لاکھ روپے لے کے ان لواحقین یا بیوہ ہے یا والدین ہے اس کو دیتے ہیں, لیکن وہ جج سے لے, تحصیلدار سے تصدیق کرے اپنے علاقے کے, اور وفات سرٹیفکیٹ وہ لے, تمام کو جمع کر کے اس کے بعد اس کو پیسے دیے جاتے ہیں.
بھارت لیبر فیڈریشن کے صدر نے کہا کہ ایسے حادثات اگرچہ اچانک ہوتے ہیں لیکن مائن مینیجر کا کام ایسے ہی واقعات سے بچنا ہے.
وہ پہلے خود جاتا ہے نیچے کان کے اندر, تو اس کے بعد پھر وہ اوپر چڑھتا ہے اور مائن کے سر پر مزدوروں کو کہتا ہے کہ آپ کام پر نہ جائیں جب تک کہ گیس کی شکایت ہے, گیس کا مسئلہ ہے, تو یہ چیز نہیں ہوئی.
بلال کاکڑ بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کان خواہ سرکاری ہو یا نجی ملکیت والی, ایسے حادثات کے بعد صوبائی حکومت کا کان کنی کا محکمہ پوری تفتیش کرتا ہے.
یہ ہماری باقاعدہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مائنز ڈپارٹمنٹ, تو ان کی ایک کمیٹی ہے, وہ باقاعدہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو ڈی سی صاحب کی سربراہی میں وہ جاتی ہے, اور وہ جو بھی ذمہ دار ہوں گے گورنمنٹ آفیشل یا کان کا جو مالک ہوگا, اگر اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے اس نے رولز وغیرہ کو فالو نہ کیا اور مینیجر سے یعنی کہ منتھلی کوئی 2 سے 3 بار ہر کان میں مینیجر جاتا ہے, وہ سپروائز کرتا ہے, تو اگر ایک تو حادثاتی واقعہ ہو جائے, اگر وہ مینجمنٹ کا وہ کسی جو بھی ذمہ دار ہوگا تو اس کے خلاف انشاءاللہ کاروائی ہوگی.
عبد الرحیم مردادخیل نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس حادثے کے بعد مزدوروں کی لاشیں خیبر پختونخوا بھیجنے میں بلوچستان کی صوبائی حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا.
رات کو ہم جو 2 بجے فارغ ہوئے ہیں تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے مہیا کیا جائے تاکہ ان کو کوئی 8 گھنٹے میں پہنچا دیا جائے اب سوات میں، لیکن حکومت نے کچھ بھی نہیں لیا اور ایمبولینس وہ لے کے بائی روڈ بھیجا، ابھی آج جو ہے نا شام کو یا رات کو وہ پہنچیں گے کوئی 12-15 گھنٹے کے بعد، اب یہ گرمی ہے اور وہ جل گئے ہیں۔
بلال کاکڑ کا کہنا ہے کہ ایسے المناک واقعات میں صوبائی حکومت سے اگر درخواست کی جائے تو وہ ہیلی کاپٹر یا جہاز فراہم کرتی ہے، لیکن حالیہ واقعے میں ایسی کوئی درخواست ان کے علم میں نہیں ہے۔
گورنمنٹ کے تو تمام سویلینس کا خیال رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح ہماری انتظامیہ وہاں موجود ہوتی ہے، تو کیونکہ گورنمنٹ بلوچستان میں ہیلی کاپٹر اور جہاز وغیرہ کا ہے تو وہ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، ایس سچ کوئی اگر ایمرجنسی ہو یا لاشوں کو بھجوانا ہو ہیلی کے تھرو تو وہ انتظامیہ ہم سے ریکویسٹ کرتی ہے، نہیں تو ایمبولینسز کے تھرو ہی پاکستان کا ڈسٹینس وہ ٹریول ہو جاتا ہے، تو ڈیمانڈ نہیں کی، اگر ڈیمانڈ کرتے تو انشاءاللہ گورنمنٹ پوری ان سے تعاون کرتی۔
سمین، بلوچستان میں کان کے حالیہ حادثے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے عبدالرحیم میرداد خیل اور بلال کاکڑ صاحبان سے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملتان میں خواتین کے خلاف تشدد کے مرکز کا کہنا ہے کہ 1 سال کے دوران ضلع میں 1500 سے زائد ایسے کیسز رجسٹر ہوئے جن کا تعلق خواتین کے خلاف تشدد سے تھا۔ رپورٹ کے بارے میں مزید تفصیل اسلام آباد سے محمد جلیل بیان کرتے ہیں۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے قائم مرکز میں گزشتہ 1 سال کے دوران خواتین پر تشدد اور دیگر نوعیت کے 1500 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے۔ اس مرکز کی سربراہ پولیس افسر شاہدہ نسرین نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف رونما ہونے والے یہ تمام واقعات وہ ہیں جو صرف ضلع ملتان کے مختلف علاقوں سے رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر واقعات میں خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن کی تعداد 1000 سے زائد ہے، جبکہ تقریباً 50 کے قریب خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف پولیس نے مقدمات درج کیے ہیں۔ واضح رہے کہ پنجاب حکومت نے تحفظ نسواں قانون کے تحت گزشتہ سال ملتان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ مرکز قائم کیا تھا، تاکہ معاشرے میں ظلم و زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کی داد رسی ہو سکے۔ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے میں حقوق نسواں کمیشن کی سربراہ فوزیہ وقار کا کہنا ہے کہ ایسے مرکز صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی قائم کیے جائیں گے۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حالیہ سالوں میں خواتین کو انصاف فراہم کرنے کے لیے نہ صرف کئی قوانین وضع کیے گئے بلکہ انتظامی سطح پر بھی مؤثر اقدامات کیے گئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ خواتین سے متعلق فرسودہ سوچ کو تبدیل کرنا اب بھی ایک اہم چیلنج ہے۔
رویہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مظلوم ہے اور اس کو دبانے کے لیے کوئی بھی تشدد کا سہارا لینا مشکل نہیں ہے۔ دوسرا، کیونکہ پیسے آدمی کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو قانون بھی اسی کو زیادہ فسیلیٹیٹ کرتا ہے، مگر اب قانون نے بھی عورتوں کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو سیریسلی لینا شروع کیا۔ آپ کو پتا ہے لاہور میں اسپیشل کیس جو ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کے کورٹ بنا ہے جو کہ مینلی انہیں سے ڈیل کرتا ہے۔
دوسری طرف سندھ کی کمیشن برائے انسانی حقوق کی سربراہ ماجدہ رضوی کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف ہونے والے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کروانا ضروری ہے،
اور جو امپلیمنٹیشن لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں دے شوڈ بی پراپرلی ٹرین۔ اب آپ وائلنس کا کیس ہے، چیزیں پروڈیوس نہیں ہوتی ہیں، وٹنس سامنے نہیں آتے ہیں، لیبس نہیں ہے کہ جہاں پہ امیجیٹلی جو پروڈکٹس ہیں وہ چلی جائے، پراپر ہو جائے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور آف کورس سب سے ویک امپلیمنٹیشن ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال صرف صوبے پنجاب میں خواتین کے خلاف تشدد کے 8000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ غیرت کے نام پر لگ بھگ 800 سے زائد خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے موقع غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 2017 میں ملک بھر میں خواتین کے خلاف رپورٹ ہونے والے واقعات اصل تعداد سے بہت کم تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوب مشرقی افغانستان میں ایک مسجد میں طاقتور بم دھماکے میں کم از کم 12 عبادت گزار ہلاک جبکہ 33 زخمی ہو گئے۔ اس واقعے سے چند گھنٹے قبل 7 انجینئرز کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ خوست صوبے میں یہ واقعہ مسجد میں دھماکہ ہوا، صوبے کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ صوبائی افغان پولیس سربراہ عبدالحنان نے وائس آف امریکہ کو موت کی تعداد کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کو ووٹروں کے اندراج کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان کے خیال میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ادھر افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں نامعلوم مسلح افراد نے 7 انجینئرز کو اغوا کر لیا ہے، جن میں سے بیشتر بھارتی باشندے ہیں۔ ابھی تک کسی نے اغوا کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ان کی رہائی کے لیے تاوان طلب کیا ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
افغانستان کے بغلان صوبے میں نامعلوم بندوق برداروں نے ایک بھارتی کمپنی میں کام کرنے والے 6 بھارتی انجینئروں سمیت 7 افراد کا اغوا کر لیا. مقامی اہلکاروں کے مطابق اتوار کی دوپہر میں مسلح حملہ آوروں نے کے ای سی نامی بھارتی کمپنی کے 7 ملازموں کا اغوا کیا جن میں 1 افغان شہری اور 6 بھارتی ہیں. افغانستان کی بجلی کمپنی ڈی اے بی ایس نے ٹرانسمیشن لائنیں بچھانے کے لیے کے ای سی سے معاہدہ کیا ہے. بھارتی وزارت خارجہ نے اغوا کی تصدیق کی ہے. وزارت کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ ہمیں بغلان صوبے سے بھارتی شہریوں کے اغوا کی اطلاع ہے, ہم افغان انتظامیہ کے رابطے میں ہیں اور تفصیلات کا انتظار ہے. بغلان پولیس کے ترجمان ذبیح اللہ شجاع کے مطابق تمام ملازمین ایک منی بس کے ذریعے بغلان صوبے کے دارالحکومت پلے خومرے کے پاس ایک گاؤں باغ شمال میں الیکٹرک سب اسٹیشن کے دورے پر گئے تھے کہ اسی درمیان حملہ آوروں نے دھاوا بول کر ان کا اغوا کر لیا. اس سے قبل بھی جنگ زدہ ملک میں اغوا کی متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں اور ان کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. مقامی اہلکاروں نے اس واردات میں بھی طالبان کا ہاتھ ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے, تاہم طالبان نے تاحال اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. بھارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کے تحت پورے افغانستان میں 150 بھارتی انجینئر اور تکنیکی ماہرین کام کر رہے ہیں. 2016 میں بھی ایک بھارتی ورکر کا اغوا کیا گیا تھا جسے 40 روز کے بعد رہا کیا گیا تھا. بھارت افغانستان میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں میں وہاں کی حکومت کی مدد کر رہا ہے. 2001 کے بعد سے اب تک بھارت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے. نئی دہلی نے گزشتہ سال افغانستان کے 31 صوبوں میں ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. بھارتی حکومت کی جانب سے افغانستان میں اپنے شہریوں کے لیے تواتر کے ساتھ سیکورٹی الرٹ جاری کیا جاتا رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
محققین اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ خواتین متشدد اور انتہا پسند گروپوں کی جانب کیوں اور کیسے راغب ہو رہی ہیں. اگرچہ اب بھی ایسے گروپوں کی غالب اکثریت مردوں پر مشتمل ہے, محققین کہتے ہیں کہ بوکو حرام اور اسلامک اسٹیٹ جیسے دہشت گرد گروپوں کی حالیہ مثالیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کس طرح خواتین ان میں شامل ہوئیں اور انہیں کس طرح سے اس سے باز رکھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اسکول آف لاء میں گزشتہ دنوں محققین جمع ہوئے اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. وائس آف امریکہ کی نسان احمدو کی رپورٹ اسفر امام سے سنیے.
محققین واشنگٹن کی یونیورسٹی میں جمع ہوئے تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ کس طرح خواتین کو متشدد انتہا پسندی کی جانب راغب ہونے سے روکا جائے. پروگرام کی ماڈریٹر ریسرچ فیلو آر ڈی الیگزینڈر کہتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم صورتحال, وجوہات, گروپ اور نظریات کا جائزہ لے رہے ہیں ان تمام عوامل کا اور اس بات کا کہ وہ کس طرح خصوصی طور پر بھرتیوں اور ان کی پالیسی سے دور رہ سکتی ہیں. یالے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ایک طالبہ ہیلری متافیس نے دہشت گرد گروپ بوکو حرام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سماجی و اقتصادی عوامل سب سے زیادہ نمایاں ہیں. وہ کہتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسا کہ میں نے واضح کیا کہ تعلیم تک رسائی, کیونکہ بوکو حرام روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ہر روز واعظ و تبلیغ کرتا ہے, خواتین بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ان سے شادی کر کے زیادہ کچھ ملتا ہے اور براہ راست انہیں ادائیگی ہو جاتی ہے بنسبت روایتی شادی کے. پینل میں شامل بعض محققین کا مشورہ تھا کہ مرد رشتہ داروں کی جانب سے ایسے عقیدوں کی تلقین بھی ان عوامل میں شامل ہو سکتے ہیں جو 2015 میں کیلیفورنیا کے علاقے سان برانڈینو میں دہشت گرد حملے کی وجہ بنے. صرف یہی وجہ نہیں ہے خواتین کے دہشت گرد گروپ میں شامل ہونے کے. جنسی تشدد کی سیاست یا پولیٹکس آف سیکچوئل وائلنس کی بانی ڈاکٹر گوری ناتھ کہتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ کون سی خواتین کی یہ تحریک یہ مباحثہ چلا رہی ہے, کون سی ایجنسی کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں. ایجنسی کے پیدا کردہ بیشتر سوالات ایک ایسا سیاق و سباق پیدا کرتے ہیں جس میں صرف مردوں کی بالادستی کے خلاف خواتین کی جدوجہد ہو, اور اس عمل کے دوران خواتین کو صرف ایک زیر اثر سمجھا جاتا ہے جو مسئلے کے حل کے لیے غیر مؤثر ہے. ویمن اینڈ فارن پالیسی کی فیلو جمیلی بیگیو کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت امریکی حکومت کی پالیسی انتہا پسندی کم کرنے اور یکجہتی قائم کرنے کی ہے۔ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں خواتین جنگجو ہیں جنہیں انتہا پسندی کم کرنے، یکجہتی قائم کرنے اور احتساب کی کوششوں سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ قومی انسداد دہشت گردی مرکز کی انٹیلیجنس تجزیہ کار کرسٹی سینڈلر اس یقین کا اظہار کرتی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ جیسے نئے دہشت گرد گروپ کے قیام نے ان گروپوں میں خواتین کے کردار کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ کرسٹی سینڈلر کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایس ایس نے کیا کیا، بیانیہ بدل دیا۔ آپ دیکھیں بہت سا پروپیگنڈا خصوصی طور پر جو عراق اور شام کی جانب سے آ رہا ہے، جس سے وہ خواتین بھی زیر اثر آ رہی ہیں جو بیوی یا ماں نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا محور عموماً مرد ہوتا ہے، حالانکہ دنیا بھر میں انتہا پسندی کا جائزہ لینے کے لیے قائم نیو یارک کے ایک تھنک ٹینک کے انسداد انتہا پسندی کے ایک پروجیکٹ کے تحت 2017 کے ایک مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے 10 سے 40% خواتین اور لڑکیاں یورپ، شمالی امریکہ، آسٹریلیا اور افریقہ سے بھرتی کی۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لبنان میں اتوار کو رائے دہندگان 9 سالوں میں پہلی مرتبہ عام انتخابات میں اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن بظاہر انتخابات میں بھی ملک میں طاقت کے توازن میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں جو اقتصادی استحکام کے لیے ضروری تصور کی جاتی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ فوجیوں نے 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو غزہ سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے علاقے میں داخل ہوئے جہاں پہلے ہی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ غزہ سرحد گزشتہ ہفتوں میں تشدد کا مرکز رہی ہے۔ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے کیمرون کے انتہائی شمال علاقے میں کئی دیہاتوں پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد فوجی زخمی ہوئے۔ حملہ آوروں کی طرف سے حملے میں دیہاتوں کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے موکی ایڈوین کینزکک نے علاقے کا دورہ کر کے رپورٹ تیار کی ہے، پیش کرتی ہیں نخبت ملک۔
کیمرون کے علاقے مباندہ میں بچوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کیمرون فوج کا استقبال کیا۔ مباندہ کیمرون کا ایک سرحدی گاؤں ہے جو ملک کے شمال میں واقع ہے۔ یہ علاقہ اس ہفتے بوکو حرام کی جانب سے کیے گئے حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ اس علاقے کے ایک رہائشی 43 سالہ علیہو ادریسو کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے گروہ تھے جنہوں نے مساجد میں جا کر عبادت کرنے والے افراد پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا آٹھ لوگوں کا ایک گروہ زبردستی مسجد میں داخل ہوا۔ جب سب لوگ عبادت کر رہے تھے تو ان افراد نے امام اور نماز ادا کرنے والوں کو حکم دیا کہ انہیں کیمرون فوج کے قریبی چیک پوسٹ تک لے کر جائیں۔ وہ جنہوں نے اس پر اعتراض کیا انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ تھے 43 سالہ علیہو ادریسو کے الفاظ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان شدت پسندوں نے قریباً 2 گھنٹے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں اور کم سے کم 14 افراد کو ہلاک کیا۔ ان افراد پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے شدت پسندوں کے قبضے میں علاقے سمبیسا جنگل میں کیمرون فوج کی جانب سے ریڈز سے پہلے اس فوج کے ان کے اپنے گاؤں میں داخل ہونے کی اطلاع بوکو حرام کو نہیں دی۔ جین پیئر اندانگا مباندہ میں فوجی افسر ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں حملہ آوروں کا جواب دینے میں انتہائی مشکل کا سامنا ہے کیونکہ یہ حملہ آور عام افراد کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ وہ جیپوں سے اتر کے ان سینکڑوں افراد کی جانب پیدل چلیں جو مباندہ گاؤں کی طرف مارچ کرتے جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں فائرنگ کی آواز آئی اور ہم فوراً سمجھ گئے کہ بوکو حرام کے جنگجو لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اسی دوران لوگوں کو بچانے اور ان کی حفاظت کے دوران میں اور کئی اور فوجی زخمی بھی ہوئے۔ یہ تھے کیمرون فوجی جین پیئر کے الفاظ۔ جین پیئر کو اور ان کے ساتھ درجنوں زخمی فوجیوں کو مباندہ میں قائم ایک طبی مرکز میں لے جایا گیا۔ وہاں موجود لیبارٹری ٹیکنیشن دیودون بسونگ نے کہا کہ وہ بلا امتیاز ہر زخمی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کئی افراد کی جان بچا لی گئی ہے اور اس کے لیے میں طبی ورکرز کی فوری مداخلت کا شکر گزار ہوں۔ کیمرون کے فوجیوں کی جان بچانے کے لیے جس قسم کا سرجیکل علاج کیا گیا وہی طبی امداد 4 شدید زخمی عام افراد کو بھی دی گئی ہے۔ یہ تھے طبی ورکر دیودون بسونگ کے الفاظ۔ کیمرون کی فوج کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد شدت پسندوں نے نائجیریا کا رخ کیا ہے اور اس حملے میں کم سے کم 7 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ کیمرون کا یہ علاقہ بوکو حرام کی جانب سے گزشتہ 9 سال سے شدت پسند کارروائیوں کا نشانہ بن رہا ہے۔ ان اسلامی شدت پسندوں نے اب تک کم سے کم 25,000 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے ان افراد کا تعلق چاڈ، نائجیریا اور کیمرون سے ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق چاڈ کے علاقے میں کم سے کم 2,60,00,000 افراد بوکو حرام کے نشانے پر ہیں اور ان کی کارروائیوں سے متاثر ہونے والے تقریباً 26,00,000 افراد علاقہ چھوڑ کے محفوظ جگہوں پر منتقل ہو چکے ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی دفتر خارجہ کی سالانہ انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ کے اجرا پر وزیر خارجہ کے قائم مقام کی ذمہ داریاں انجام دینے والے جان سلیوان نے کہا کہ شمالی کوریا دنیا کی انتہائی جابر اور ظالم حکومتوں میں سے ایک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کم انتظامیہ منصوبہ بندی کے تحت اپنے عوام کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کرتی ہے تاکہ جبری مشقت، چائلڈ لیبر اور شمالی کوریا کے عوام کی خدمات کو برآمد کر کے حاصل کیا گیا پیسہ اپنے غیر قانونی جوہری پروگرام پر خرچ کر سکے۔ شمالی کوریا کے عوام کو تقریباً ہر شعبے میں اپنی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے، جن میں ماورائے عدالت قتل شامل ہیں۔ گزشتہ سال ایک منحرف نے بتایا کہ اسے اسکول سے نکال کر 11 موسیقاروں کو سرعام سزائے موت دیکھنے پر مجبور کیا گیا، جن پر ایک فحش ویڈیو بنانے کا الزام تھا۔ منحرف نے قیدیوں کو قتل کرنے کا صفاکانہ طریقہ بیان کیا، جس کے لیے طیارہ شکن بندوقوں کو استعمال کیا گیا، جبکہ موت کے بعد لاشوں کو ٹینک سے کچل دیا گیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کی حکومت نے حب الوطنی کی تقریبات کے موقع پر سونے والوں کو سزائے موت دے دی۔ منحرفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت سیاسی قیدیوں، معذوروں اور چین سے واپس آنے والی ماؤں کے بچوں کو مار ڈالتی ہے۔ متعدد منحرفین کے بیانات اور غیر سرکاری تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق کئی حراستی مراکز میں حکام قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں۔ تشدد اور ظلم کے طریقوں میں شدید مار پیٹ، شدید گرم یا سرد درجہ حرارت میں دیر تک رکھنا، الیکٹرک شاکس دینا، سرعام برہنہ کرنا اور چھوٹی کوٹھی میں کئی ہفتوں کی قید تنہائی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بعض اوقات ماؤں کو ان کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ اگرچہ سیاسی بنیاد پر قید اور نظر بند کیے گئے افراد کی مجموعی تعداد معلوم نہیں، لیکن کوریا انسٹیٹیوٹ آف نیشنل یونیفیکیشن کے گزشتہ سال کے وائٹ پیپر کے مطابق شمالی کوریا کی حکومت نے 80,000 سے 1,00,000 کے درمیان سیاسی قیدیوں کو ان جیلوں میں رکھا ہوا ہے جنہیں کوالیزو کہا جاتا ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں اور ذرائع ابلاغ کے مطابق عام قیدیوں کے مقابلے میں سیاسی قیدیوں کو سخت سزائیں اور دفاع کے کم مواقع دیے جاتے ہیں۔ حکومت سیاسی نظام پر تنقید کرنے والوں کو سیاسی مجرم قرار دیتی ہے۔ منحرفین کا کہنا ہے کہ سیاسی قید خانوں اور حراستی مراکز میں بیشتر قیدی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ مسٹر سلیوان نے کہا کہ امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں پر پابندیاں برقرار رکھے گا۔ انسانی حقوق کو پامال کرنے والا چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، چاہے شمالی کوریا میں ہی ہو، ہماری پہنچ سے دور نہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر جان ڈریڈن۔ بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے حالات حاضرہ کا، جہاں رنگ جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کرتے ہوئے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے اور ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ان پروگراموں کو پیش کریں۔ بہجت اب اجازت چاہتی ہے، آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک اور نیوز بلٹن میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔